أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا صلوات بهجة محمد علي محمد بارك تمام شہداء ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد بارک. اس سے بہتر انداز میں مل کر ذرا بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. آسمان و زمین میں کوئی شے ایسی نہیں جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گی تو عبد کی حیثیت سے آئے گی. کوئی شے, کوئی استثناء اس میں نہیں ہے. ہر شے عبودیت کی منزل میں ہے. اللہ سے جو اس کی نسبت ہے وہ عبودیت کی ہے, عبد کی ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے ماسوا جو بھی ہے. بس دو منٹ تسلسل قائم کرنے کے لیے کل کی گفتگو کا خلاصہ کر دیں گے کہ ہاں بس یہ ضرور ہے کہ درجہ بندی ہے. جیسے پیغمبروں میں درجہ بندی ہے, دل کر رسول و فضلنا بعضهم علی بعض, اسی طرح عباد میں بھی درجہ بندی ہے. عبد کی منزل پہ سب ہیں, جمادات, نباتات, حیوانات, انسان, ملائکہ, جو کچھ بھی ہے. من فی السماوات والارض وما فی السماوات والارض, جو کچھ بھی ہے اور جو کوئی بھی ہے اللہ سے اس کا رشتہ ہے عبد اور معبود کا. اللہ سے اس کا رشتہ ہے عبد اور معبود کا رشتہ ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے جب اجتماعی طور پہ سب کو خطاب کیا تو کہا واللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. واللہ بصیر بالعباد, اپنا اللہ اپنی تمام مخلوقات کو دیکھ رہا ہے. وما یرید ظلما للعباد, اور اللہ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي, جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے, اب یہاں تمام ہے نا, بطور کلی ہے ہر ایک کے لیے, جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں اس کے اپنے بندے کے بالکل. یہ شہرت تو ایک مثال کے طور پہ قرآن مجید میں پیش کیا گیا سمجھانے کے لیے کہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, ورنہ پورا وجود محسوس کرتا ہے. دیکھیے آپ کو مثال دیتا ہوں, آج رات جا کے لیٹ جائیے آپ بستر پہ جب لیٹیں گے اور اللہ سے گفتگو کیجئے, یہ یقین ہوگا آپ کو, یقین جانی میری بات کا, آپ تجربہ کر لیجئے گا, آپ کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ میری بات سن رہا ہے. اور آپ نے کتنی بار ایسا تجربہ کیا ہوگا زندگی میں کہ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, مالک یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ میرا یہ کام ہو جائے, اللہ ایسا کیوں ہوا. بھائی جب کوئی سن رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا. اگر کوئی سمیع ہوتا ہی نہیں, کوئی بصیر ہوتا ہی نہیں تو آپ گڑ گڑاتے کیوں, آپ باتیں کیوں کرتے. بھائی بآواز بلند دعا کرانا الگ بات ہے, اپنے گھر میں بستر پہ لیٹ کے باتیں کرنا اور اس وقت آپ کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ بھائی ممکن ہے 6 ارب لوگوں کے, 6.5 ارب کی دنیا ہے, پتا نہیں کون کون اس وقت اپنی دعائیں مانگ رہا ہوگا, اللہ میری سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا, پتا نہیں اس وقت کس کی سن رہا ہے, معاذ اللہ کوئی ایسا خیال آیا نہیں. کیوں؟ یہ باطنی طور پہ لاشعوری طور پہ ہر انسان کو یقین ہے کہ میں جب جہاں اللہ سے گفتگو کروں گا اللہ میری باتیں سن رہا ہے. اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے, سن رہا ہے. یہ سب سے بڑی مثال ہے. فطری طور پہ انسان چاہتا ہے کہ کسی سے تو باتیں کروں, کسی سے تو گفتگو کروں, تو گفتگو کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے گفتگو؟ جانتا ہے کہ اللہ اس کی گفتگو کو سن رہا ہے. یہ عبد کو اتنی منزلیں کیوں دی اللہ نے؟ ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ, اور یہ ذکر ہے اس مہربانی کا جو اللہ نے اپنے بندے زکریہ سے کی. جس نبی کا ذکر ہے اسے اللہ نے بندہ کہا, کیا کہا اسے؟ بندہ کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. یعنی اگر کوئی سب سے بڑا منصب ہے تو وہ کیا ہے؟ رسالت سے بھی پہلے اگر کوئی رسول کا منصب ہے تو وہ کیا ہے؟ پیغمبری سے بھی پہلے کوئی منصب ہے تو کیا؟ وہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے اللہ اور اس کے درمیان. اب آج وہ غلط فہمی دور کرنی ہے آپ کی، جو کل ایک شک سا پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی یہ عبد عبد کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ بھی عبد وہ بھی عبد، میں نے تو رٹ نہیں لگائی، یہ تو ماشاء الحمدللہ قرآن کی آیات ہیں جو اپنے ہر نبی کو عبد کہہ رہا ہے پروردگار، ہر نبی کو بندہ کہہ کے خطاب کر رہا ہے. لیکن اب آپ آئیے دیکھیے کہ یہ عبد کی منزل کیا ہے، جو کل وعدہ کیا تھا وہ آگے لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیے تمام انبیاء کو عبد کیا کہا گیا، وذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یہ اس آیت کی تکرار میں نے کسی خاص وجہ سے کی، کل میں عبادنا کہہ گیا تھا، یہاں عبدنا ہے. اور یہ سبقت لسانی کبھی کبھی سہون ہو جاتی ہے، عمدن نہیں ہوتی، اس لیے توبہ بھی کرتے ہیں کہ کہیں زیر زبر کی غلطی رہ جائے، مجالس کے دوران پروردگار معاف کر دینا، وہ خطابت کے دوران ایسا ہو جاتا ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید میں نے عبادنا یہاں پر کہہ دیا، یہ عبدنا ہے. وذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ذکر کیجئے میرے بندوں، میرے بندے ابراہیم کا، میرے بندے اسحاق کا، میرے بندے یعقوب کا، ان کا ذکر کیجئے، یعنی ان کی یاد دلائیے لوگوں کو. جناب ابراہیم کون ہے؟ خلیل خدا ہے، خلیل خدا ہے. کسی موقع میں تفصیل سے ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم نے خواہش کا اظہار کیا، قال ربی ارینی کیفا توحیل موتا، اے پروردگار یہ دکھا دے، دکھا دے، بتا دے نہیں، دکھا دے، بتایا تو ہے، یقین تو ہے ابراہیم کا، دکھا دے کہ تو مار کے زندہ کیسے کرتا ہے. بیدار ہے نا، میرا ساتھ دیجئے گا آج کی مجلس میں. قال ربی ارینی کیفا توحیل موتا، اے پالنے والے مجھے دکھا دے کہ تو مار کے زندہ کیسے کرتا ہے. قال ولم تومن، ابراہیم خلیل ہیں، رسول ہیں، آپ ایمان نہیں ہے اس پر؟ اللہ بھی جانتا ہے کہ ایمان ہے، ایمان ہے، لیکن کبھی کبھی استفہام میں چھپا ہوا ہوتا ہے اقرار، کہ آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں. قال بلا ولکن لیتمئن قلبی، یقین اور ہے، تیری بات پہ یقین ہے، معلوم ہے کہ تو مار کے زندہ کرے گا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں دیکھ لوں کہ کیسے کرے گا. بھائی خلیل کی خواہش ہے، اللہ کیسے ٹھکرائے گا؟ اپنے اطمینان قلب کے، یعنی میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مار کے زندہ کیسے کرے گا. یہی مسئلہ ہے نا، اللہ نے خواہش پوری کی یا نہیں کی؟ پوری کی. اچھا کر لیجئے ابراہیم، چار مختلف پرندے لیجئے، ذبح کیجئے، گوشت مخلوط کر دیجئے، پر مخلوط کر دیجئے، چار الگ الگ چیروں پہ ان کے ایک ایک حصہ رکھ دیجئے، اور پھر اس کے بعد آواز دیجئے. اللہ نے کس سے کہا آواز دیجئے؟ ابراہیم سے. ارے بھائی جناب ابراہیم نے تو کہا کہ اے اللہ تو دکھا دے. جناب ابراہیم نے کس سے کہا ہے؟ اللہ سے کہا اللہ تو دکھا دے. اور اللہ فرمانا ابراہیم آواز دیجئے، آواز دیجئے، کیا مطلب ہے؟ یہی تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بب زندہ میں کروں گا، مگر اے خلیل، آپ میرے خلیل ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے رسول ہیں، آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ نے امتحان دیے، یہ اعزاز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آواز آپ دیں گے، آواز میں تاثیر میں پیدا کر دوں گا مردوں کو زندہ کرنے والی. میں جانتا ہوں مومنین کا مجمع کہاں کہاں تک ان کے ذہن پہنچ گئے، پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے، کتنی بڑی دلیل ہے بھائی، زندہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن اپنے دوست بندوں کو اختیار دے رہا ہے، ارے ہم کریں گے، لیکن آپ آواز دیجئے، ہمیں آپ کو منصب دینا ہے، اعزاز دینا ہے، آواز آپ دیں گے، آواز میں مردے کو زندہ کرنے کی تاثیر میں دے دوں گا، آواز عیسیٰ دیں گے، تاثیر میں دے دوں گا. تو اب شک نہ کرنا اس بات میں کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی زندہ کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے. ارے کرنے والے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ منصب دینے والا کون ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ مجھے واقعات کی تکرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں, تو آپ سارا سال سنتے رہتے, میں تو ایک دلیل قائم کرنا چاہتا تھا, وہ میں نے قائم کر دی دلیل. سمجھ میں آ گئی بات؟ ابراہیم آواز دیجئے, جناب ابراہیم نے تو فرمایا اللہ تو دکھا دے, پروردگار فرمانا نہیں, آپ آواز دیجئے, آواز دیجئے, کیونکہ میرے خلیل ہیں, میں نے منصب دیا ہے, بس یہ خلیل. اور سید العلماء کے بقول, میں اس لیے جب ان کا کوئی جملہ نقل کرنے لگتا ہوں تو ان کا نام اس لیے دیتا ہوں کہ میرے اجداد میں ہیں, ان کی روح خوش ہو جاتی ہے. سید العلماء علامہ سید نقی نقوی صاحب, نقن صاحب جن کو آپ نام سے معروف ہیں, ان کی روح خوش ہو جاتی ہے. تو خلیل ہے نا, خلیل ہے, خلیل نے خواہش کی کہ مجھے دکھا دے. عزیزو اب تمہیں آپ کو ابدیت کی معراج بتانے جا رہا ہوں, اگرچہ کہ سید العلماء نے کسی اور مناسبت سے یہ جملہ کہا ہے, مگر مجھے یہاں اپنے مضمون میں اس جملے کی مدد مل گئی, مدد مل گئی ان کے اس جملے سے, اپنے اس مضمون میں. خلیل نے خود خواہش کا اظہار کیا, اے پالنے والے مجھے دکھا دے. اب آئیے دو باتیں ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. کوئی روایت بتا دیجئے, ضعیف سے ضعیف روایت بتا دیجئے کہ محمد عربی نے یہ خواہش ظاہر کی ہو کہ مجھے معراج کرا دے, مجھے نشانیاں دکھا دے, مجھے آسمان دکھا دے, مجھے مشاہدہ کرا دے. نہیں, یہاں منزل یہ منزل ہے کہ خلیل خواہش کرے, اللہ نے دکھا دیا دیکھ لیجئے, اور محمد کی منزل یہ ہے کہ اللہ معراج کرانے کے بعد اپنی پاکیزگی بیان کر رہا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ سبحان الذی, وہ جو کل میں تسبیح کی بات کر رہا تھا آج مکمل ہو گئی نا, میں نے کہا کہ میں نے ایک آیت کو خاص طور پہ چھوڑا ہے, وہ یہ ہے سبحان الذی بابرکت ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات, منزہ ہے وہ ذات, بے عیب ہے وہ ذات, لائق تسبیح ہے وہ ذات. یہاں رسول نے خواہش توڑی کی مجھے دکھا دے, اللہ دکھا رہا ہے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ دکھا رہا ہے. کسے دکھا رہا ہے؟ کسے دکھا رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبده, لائق تسبیح ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. یہ عبدیت کی معراج ہے جو اللہ دکھا رہا ہے کہ جہاں 70,000 حجاب ہو درمیان میں مخلوقات کے اور اللہ کے درمیان, ہٹا دیے جائیں, کل عرض کیا تھا, بات کو مکمل کر رہا ہوں آج, کہ ہٹا دیے جائیں اللہ کے سوا ہر شے جل جائے گی. یہی تو رسول بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مخلوقات اور ہیں, وہ عباد اور ہیں, میری بندگی اور ہے, میری عبدیت وہ ہے جہاں ساری مخلوقات کی حدیں ختم ہوتی ہیں, وہاں محمد کی عبدیت کا آغاز ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا عبدیت کیا ہے؟ آئیے, بہت سوال کرتے ہیں بچے جوان اس روایت پہ مولا کائنات کی, لیکن اس روایت کو پیش کرنے سے پہلے دو اور روایتیں پیش کروں گا. دیکھیے, بتانا اور ہے, دکھانا اور ہے, سننا اور ہے, دیکھنا. ابھی تک سنا تھا ابراہیم نے اور یقین تھا کہ مار کے زندہ کرے گا, جب دیکھ لیا تو بات دوسری ہو گئی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ابراہیم کہ مجھے بتایا گیا, نہیں مجھے دکھایا گیا. اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ ما شککت فی الحق مذعورته, مجھے حق میں کبھی شک ہی نہیں ہوا جب سے حق مجھے دکھایا گیا ہے. بتایا نہیں گیا, دکھایا گیا ہے. رہ تو ہوں جب سے مجھے دکھایا گیا, اس وقت سے حق میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا. کب دکھایا, کہاں دکھایا, سوال ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مولا فرماتے ہیں ما شکک تو فی الحق مزعرے تو ہوں، مجھے کبھی حق میں شک ہی نہیں ہوا جب سے مجھے حق دکھایا گیا، کیونکہ دیکھ لیا میں نے، اب شک کیسا، دیکھا ہے سنا نہیں ہے، مزعرے تو ہوں جب سے مجھے دکھایا گیا. دوسری روایت ما ازدت تو یقینا لو کشف الغطاء، اور کہیں پہلے لو کشف الغطاء دونوں طرح سے پڑھ دیتے ہیں، لو کشف الغطاء ما ازدت تو یقینا، سارے حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں مزید کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، وہاں حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا ہر شے جل جائے، یا رسول کو یہ کہنے کا حق، یا علی کو یہ کہنے کا حق کہ تمام مخلوقات کی ابدیت اور ہے، محمد و علی کی ابدیت اور ہے. اب جب محمد عربی کی ابدیت سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ قول بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ مولا نے کس منزل پر یہ کہا کہ انا ابھی تم من عباد محمد، میں محمد کے بندوں میں ایک بندہ ہوں. کیوں؟ علی نے ابدیت کے اس مقام کو دیکھا ہے جسے یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے. یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. تو اب شک دور ہو گیا کہ کون سی بندگی کی بات ہے، ہیں سب عبد، کیونکہ اللہ کے ماں سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب عبودیت کی منزل پر ہے، سب عبودیت کی منزل. اگر سب سے بڑا کوئی اللہ نے منصب دیا اپنے بندوں کو تو کیا کہا، انہ من عبادنا المؤمنین، انہما من عبادنا المؤمنین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ ہے ذات بابرکت جس نے نازل کیا قرآن کو اپنے بندے پر، اپنے بندے پر. تو بندے سب ہیں، کچھ بندے وہ بھی تو ہیں کہ جن سے یہ رسول کہے، رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے رسول میرے ان بندوں سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ان بندوں سے، وہ بندے اور. تو بندگی کے مدارج سمجھ میں آ گئے نا، تو اب آئیے ایک مطلب آج کی مجلس کا آپ کے حوالے کر کے جائیں انشاءاللہ، جو کل وعدہ کیا تھا. قرآن ظاہر بھی ہے باطن بھی، مجمل بھی ہے مبین بھی، مطلق بھی ہے مقید بھی، عام بھی ہے اخص بھی. کچھ آیات عام ہیں، کچھ اخص ہیں، کچھ مطلق ہیں، کچھ مقید ہیں، یعنی کچھ اطلاقی مفہوم رکھتی ہیں، کچھ محدود مفہوم رکھتی ہیں، کچھ مجمل ہیں جنہیں سمجھنا پڑتا ہے، کچھ مبین ہیں بالکل ساتھ سامنے، کچھ محکم، کچھ متشابہ. ہے نا ایسا، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. اور جیسا کہ مولا نے فرمایا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بھی روشن چمکدار، باطن اس کا اور بھی گہرا. ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، یہ قرآن کے بارے میں ہے نا ایسا، اہل بیت کے بارے میں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، حدیث کی تکرار کی ضرورت تو نہیں ہے نا، دو اصلی چیزیں قرآن اور اہل بیت. اپنی حال کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اپنے قرآن ایک کتاب اور ایک اپنے اہل بیت، اور دونوں ثقل ہیں، دونوں وزنی ہیں، دونوں وزن رکھتی ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو یاد رکھنا کہ وہ جو رسول نے فرمایا کہ ہم سب ایک ہیں، پنہ حدیث کی تکرار نہیں سمجھتا کہ وقت بھی بچانا ہے آپ کا، کہ جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں تو معلوم ہے نا کیوں کہا، اس لیے کہ تضاد ڈھونڈنے والے تضاد ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، ڈھونڈ لیں گے نا کہ بھائی ایک امام نے یہ کیا، ایک امام نے یہ، ایک امام نے یہ، ایک امام نے یہ. مولا کائنات کا لباس دیکھیے، امام حسن کا لباس دیکھیے، مولا کائنات کی جوتیاں دیکھیے، دوسرے امام کی جوتیاں دیکھیے، ان کی غذا دیکھیے، ان کی غذا دیکھیے، ان کا دسترخوان دیکھیے، ان کا دسترخوان دیکھیے. ہے کہ نہیں، جیسے آج بھی لوگ تضادات ڈھونڈا کرتے ہیں کہ ایک یہ کہہ رہا ہے، ایک وہ کہہ رہا ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے. یہ اس زمانے میں نہ ہوئے ورنہ ائمہ کے بھی تضاد ڈھونڈتے کہ بھئی کس کے پیچھے چلے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا اشارہ کافی ہے کہ کہتے ہیں نا آج لوگ کہ بھئی کس کے پیچھے چلے, یہ کچھ کہہ رہا ہے, یہ کچھ کہہ رہا ہے. تو اگر یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو یہ جب بھی پریشان ہی رہتے کہ کریں کیا, کس کے پیچھے چلیں. ایک کے پیوند لگے کپڑے ہیں, ایک کی جوتی کا یہ حال ہے کہ اس کے اصلی چمڑے کا ہی نہیں پتا کہ اصلی جوتی کون سی تھی, اس میں سے اصلی جوتی کا چمڑا کون سا ہے. ایک کی غذا یہ ہے نان نمک ہے, ایک کی غذا دسترخوان پہ 5000 آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, ایک کا لباس ایسا بوسیدہ پیوند لگا ہوا, ایک کا لباس اتنا قیمتی کہ بازار میں چلتے ہوئے لوگ تنقید کرے فرزند رسول اتنا قیمتی لباس. اب بتائیے مجھے ہے کہ نہیں, ایک صلح کر رہا ہے, ایک جنگ کر رہا ہے. ارے نہ ہوئے یہ لوگ, بچت ہو گئی ان کی, بچت ہو گئی, ورنہ اس وقت یہ یہی چلا رہے ہوتے کہ کس کے پیچھے چلیں. ایک یہ کہہ رہا ہے, ایک یہ کہہ رہا ہے, ایک یہ کر رہا ہے, ایک کر رہا ہے. خدا کے بندو, اسی لیے تو رسول نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ سب ایک ہیں. مصلحت زمان و مکان. ایک واقعہ چھوٹا سا نقل کر دیں پھر اصل مطلب بیان کریں گے. شخص آیا بھوکا تھا, مولا مسجد میں بیٹھے ہیں کوفے میں, بھوکا ہوں, بھوک لگی ہے. مولا نے اپنا غذا تناول فرما رہے تھے, دے دی ان کو کھا لے. اس نے ایک نوالا کھائے رکھ دیا, کون کھائے گا, بھوسی بھوسی تو ہے. کہ اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے تو حسن مشتبہ کے دسترخوان پہ چلا جا, اپنے بچوں کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں اور شاید کچھ بڑوں کی بھی غلط فہمیاں دور ہو جائیں. دونوں امام ہیں, دونوں کا ایک ہی زمانہ, یعنی امامت تو مولا کی ہے لیکن دونوں امام ہیں نا, آپ امام کے فرزند ہیں. امام نے کیا, اس کو نہیں پتا کہ یہ مولا کائنات ہے. کہ حسن مشتبہ کے دسترخوان پہ چلا جا, وہاں تجھے اچھی غذا مل جائے. وہاں پہنچا, دیکھا واقعی بہترین غذائیں مل رہی ہیں. کھاتا جاتا ہے کچھ الگ بھی رکھتا جاتا ہے, کھاتا جاتا ہے کچھ الگ رکھتا جاتا ہے. امام نے دیکھا کیا کرے, کہ بابا تو اطمینان سے کھا, تجھے جتنا چاہیے تیرے گھر والوں کے لیے دے دوں گا. کہا نہیں, مجھے گھر والوں کے لیے نہیں چاہیے. مسجد میں ایک بیٹھا ہے تو بڑا سخی, بہت سخی ہے. جیسے میں نے کہا میں بھوکا ہوں, اپنے حصے کا کھانا میرے آگے کر دیا. خدا کی قسم عجیب بات ہے, اپنے حصے کا کھانا جو تھا میرے آگے کر دیا. لیکن وہ کھانا ایسا تھا کہ مجھ سے ایک نوالا کھایا بھی نہیں گیا. تو میں اسے یاد کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں اس کے لیے یہ کھانا بچا کے لے جاؤں. شہزاد حسن مشتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ اس شخص تو نہیں پہچانتا وہ کون ہے؟ کہ وہ مومنوں کا امیر ہے, وہ متقین کا مولا ہے, میرا بابا علی ہے. اب آپ سوچئے کہ امام حسن مشتبہ مولا کائنات کیا رشتہ ہے آپس میں, دونوں امام ہیں. وہاں کچھ نہیں, یہاں یہ دوسری مثال دوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا. عاصم ابن زیاد حارثی امام کے صحابی, اس کے گھر والے آئے, مصیبت ہو گئی ہے, روزے رکھے جاتا ہے, نمازیں پڑھے جاتا ہے, نہ کمانے کا رہا, کھانے کا رہا, ڈھانچہ ہو گیا ہے, بستر پہ پڑا ہے, متقی بننے چلا ہے. متقی تقوی اس کو ہو گیا, عجیب تقوی ہو گیا, جیسے کوئی ماذا اللہ کوئی مرض ہو گیا, اس کو تقوی ہو گیا. اس کی عجیب حالت ہے, بال بچے بھوکے مر رہے, نہ کمانے کا رہا, نہ کچھ. اب نمازیں پڑھے جاتا ہے, روزے رکھے جاتا ہے, نمازیں پڑھ جاتا ہے, اور اب بالکل بے دم ہو کے کمزور ہو کے بستر پہ پڑا ہے. اس کو سمجھائیں مولا, مولا نے کہا چلو, اور جا کے ڈانٹا اس کو, غصے میں کیا حال بنایا ہوا تو نے. اگر مومن پر یہ ساری نعمتیں حرام ہوتی تو اللہ خلق ہی کیوں کرتا؟ وہی تو مولا نے فرمایا کہ مومن ہی سب سے زیادہ حقدار ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا. مومن ہی حقدار ہے, مومن کے لیے یہ ساری نعمتیں مومن کے لیے, دوسرے ناجائز استعمال کرنے ہیں مومن کے لیے. جائز ذرائع سے منع تھوڑی کیا اللہ نے. زندگی گزار, جا کھا کما, کیا تو نے حلیا بنایا ہوا ہے. ارے اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ میلے کچیلے لباس میں نماز پڑھنے آ جاؤ. کیا حکم ہے؟ جو تمہارے پاس اچھا لباس ہے, نیا نہ صحیح, صاف ستھرا پہن کے بارگاہ میں آؤ. اللہ کو اپنے صاف ستھرے بندے پسند ہیں, بلکہ کہا کہ جب میری ملاقات کے لیے آؤ تو خوشبو بھی لگا کے آؤ. ہے نا, آپ جگا کے جا کے نماز تہجد اور نماز شب کے مستحبات پڑھ لے گا کہ بھائی نہ ہو دو اچھا لباس پہنو, خوشبو لگاؤ. آخر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو, کسی اور کیا مہمان جاتے ہو, کیسے بن ٹھن کے جاتے ہو اللہ سے ملاقات, ایسے مت آؤ, صاف ستھرے ہو کے آؤ, خوشبو لگا کے آؤ. اور تو اور کنگھا بھی جیب میں رکھو چھوٹا سا, اگر داڑھی ہو تو نماز کے بعد تنگی بھی کر لو، نہیں ہو تو بس کھجا لو، معذرت. مگر یہی ہے مستحبات میں سے کہ کنگھا جیب میں رکھو بھائی، نماز پڑھ کے اس کے بعد ایک بار اپنی محاسن کو اس کنگھے، ثواب ہے. یعنی یہ بھی ثواب ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے جانا بھی تو اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں. یہ تو نے کیا حال بنایا اپنا؟ اس نے فوراً کہا مولا میں آپ کی اطاعت کروں گا، بس اب سے ختم. کہا اپنے واجبات ادا کر، روزے بھی رکھ، مگر ایسے تھوڑی کہ اپنے غافل ہو گیا، خاندان سے غافل ہو گیا. اپنی حالت دیکھ، تو نے کیا بنا لی انسان بن کے رہے. کیا مطلب؟ اس نے پہلے تو مان لیا کیونکہ حکم امام ہے نا، کوئی چوں چرا نہیں، مولا اطاعت کروں گا آپ کی. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جو معصوم کہے، جو مولا کہے مان لو، مان لو، بحث نہ کرو. کیوں پڑھوں نماز؟ کیا فائدہ، کیا فائدہ یہ سب کرنے کا؟ تو بھائی مولا سے پوچھ، ہمیں تھوڑی پتا. اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہیں پڑھتے، ہم بھی تیری طرح آزاد ہو جاتے. ہمیں کیا پڑھیے بھائی، ہم بھی نہیں پڑھے، ہم بھی کوئی عمل انجام نہیں دیں. وہ بھائی کہا کس نے؟ میں نے تھوڑی کہا، کہنے والا تو مولا ہے نا، اور مولا جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. مولا جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. مولا کہہ رہا ہے یہ کرو، مولا کی اطاعت. تو پہلے تو عاصم نے سمجھا دیا، جو مولا کہہ دے بس چپ مان لو. مولا نے کہا ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو گیا مولا، بس بات. لیکن اب اطمینان قلب